بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے باسید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ واللیل کی آیت نمبر 12 سے لے کر آخر تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام ہماری سائٹ پہ موجود آرکائیو میں سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام اسلام ٹائم نشر ہوگا۔ اسلام ٹائم کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے ایران چین 25 سالہ معاہدے پر عمل درآمد کے آغاز کو تہران کی اسٹریٹجک کامیابی قرار دیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں کرونا کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یمن کی مسلح فوج نے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی کو نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی سیاسی جماعتوں کے درمیان حکومت سازی کے معاملے پر اتفاق ہو گیا ہے، اور شمالی کوریا نے پیر کو کم فاصلے تک مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے ایران چین 25 سالہ معاہدے پر عمل درآمد کے آغاز کو تہران کی اسٹریٹجک کامیابی قرار دیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ پابندیوں اور دباؤ کے ذریعے ایران کو دنیا کے ساتھ اقتصادی لین دین سے محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تہران اور بیجنگ کے درمیان 25 سالہ معاہدے کا آغاز ایرانی عوام کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ واضح ہے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے حالیہ دورہ چین کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے 25 سالہ معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی گروپ 4+1 کے ساتھ صلاح و مشورے کا عمل جاری رکھنے کے لیے ویانہ روانہ ہو گئے ہیں۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی جو جمعے کے روز واپس تہران لوٹ آئے تھے، گروپ 4+ کے ساتھ صلاح و مشورے کا عمل جاری رکھنے کے لیے پیر کی صبح ویانہ روانہ ہوئے۔ انہوں نے تہران میں اپنے 2 روزہ قیام کے دوران اعلی حکام سے ملاقات اور مختلف ٹیکنیکل اور مشاورتی اجلاسوں میں شرکت کی۔ واضح ویانہ میں ایران اور 4+1 کے درمیان صلاح و مشورے کا عمل مختلف سطحوں پر انجام پا رہا ہے۔ مذاکرات و تبادلہ خیال کا یہ عمل 3 جنوری سے جاری ہے۔ 3 سفارتکاروں کی تقرری کے ساتھ 6 سال کے وقفے کے بعد جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں ایران کے نمائندہ دفتر نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خواجہ حسین امیر عبداللہیان نے گزشتہ ماہ دسمبر میں اپنے عراقی ہم منصب فواد حسین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب نے اسلامی تعاون تنظیم میں ایران کے نمائندہ دفتر میں تعیناتی کے لیے 3 ایرانی سفارتکاروں کو ویزے جاری کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے حال ہی میں الجزیرہ ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے 3 ایرانی سفارتکاروں کو ویزے جاری کرنا ایک اچھی علامت ہے۔ رپورٹ کے مطابق 3 ایرانی سفارتکار پچھلے دنوں جدہ پہنچ گئے ہیں اور اسلامی تعاون تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں ایران کا نمائندہ دفتر بہت جلد اپنا کام شروع کر دے گا۔ ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں شدت بدستور برقرار ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں ایک بار پھر 2.5 لاکھ سے زائد معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک میں ہلاکت خیز کرونا وائرس کی رفتار تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور پچھلے ایک دن میں 2,58,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ 2.5 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آنے کی وجہ سے اب ملک میں معاملات کی تعداد بڑھ کر 16 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے بیان میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 13,13,000 سے زائد لوگوں کا کووڈ ٹیسٹ کیا گیا جس میں 2,58,000 سے زائد لوگوں کے ٹیسٹ مثبت آئے اور یوں اب ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3,73,00,000 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں بھی کرونا کے معاملات میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 4,340 کیسز درج کیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران انجام پانے والے تقریباً 50,000 ٹیسٹوں میں مثبت آنے کی شرح 8.71% رہی۔ پاکستان میں اس وقت کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 36,000 کے قریب بتائی جاتی ہے جن میں سے 781 افراد کی حالت نازک ہے۔ کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان بھر میں پرائیویٹ اسکولوں نے 1 سے 5 کلاس تک کے بچوں کی چھٹی کر دی ہے۔ طالبان کے انتباہ کے بعد افغانستان کے صوبہ فاریاب کے صدر مقام میمنا میں 4 روز سے جاری پرتشدد مظاہرے ختم ہو گئے ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق طالبان کے اعلی عہدیداروں کے ایک وفد نے دورے کے بعد شہر میمنا کی صورتحال پرسکون ہو گئی ہے۔ فاریاب جانے والے وفد نے طالبان کے 209 بریگیڈ کے کمانڈر جوزان کے گورنر، وزیر زراعت اور فاریاب علماء کونسل کے عہدیدار شامل تھے۔ ہفتے کو فاریاب پہنچنے والے طالبان کے وفد نے علاقے کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی بھی دھمکی دی۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ طالبان انتظامیہ نے اپنے ازبک کمانڈر کو گرفتار کر کے کابل منتقل کیا ہے۔ مخدوم عالم نامی اس کمانڈر پر لوگوں کو یرغمال بنانے کا الزام ہے اور اس سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ طالبان انتظامیہ کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے قومیتی بنیاد پر مخدوم عالم کی گرفتاری کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ افغانستان میں داعش کا شمالی خراسان شعبے کا کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے۔ افغانستان میں داعش کا شمالی خراسان شعبے کا کمانڈر اسلم فاروقی نام کا عبداللہ اورکزئی دہشت گرد شمالی افغانستان میں مارا گیا ہے۔ طالبان نے افغانستان میں داعش کے اس پاکستانی کمانڈر کی ہلاکت کی خبر کی تصدیق کی ہے۔ اس سے کچھ عرصہ قبل افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں ٹی ٹی پی کا سابق ترجمان خالد خراسانی ہلاک ہوا تھا۔ واضح رہے 15 اگست کو افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اس ملک میں بہت سے دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے۔ یمن کی مسلح فوج نے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی کے اندر ایک بڑی کارروائی انجام دی ہے۔ ابو ظہبی میں یمنی فوج کے حملے میں 20 ڈرون طیاروں نے حصہ لیا جبکہ 10 بیلسٹک میزائل بھی ابو ظہبی کے اسٹریٹجک حصے میں برسائے گئے۔ غیر ملکی میڈیا ذرائع نے خبر دیا ہے کہ یمن کی مسلح فوج کے جوابی حملے میں 3 افراد ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہوئے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی کے اندر ایک بڑی کارروائی انجام دی گئی ہے جس میں خاصا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فوجی کارروائی کی تفصیلات کا جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب امارات کے ذرائع نے کہا ہے کہ ابو ظہبی کے علاقے المصفہ کے علاقے میں 3 آئل ٹینکروں میں دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد ان میں آگ لگ گئی۔ ان میں سے ایک دھماکہ ابو ظہبی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے احاطے میں ہوا۔ یمنی فوج کی اس کارروائی کے بعد یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے کہا ہے کہ اگر متحدہ عرب امارات نے یمن پر اپنی جارحیت بند نہ کی تو اور زیادہ سخت اور دردناک حملے کیے جائیں گے۔ عراق کی سیاسی جماعتوں کے درمیان حکومت سازی کے معاملے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ بغداد سے ہمارے نمائندے کے مطابق سابق وزیراعظم حکومت قانون الائنس کے سربراہ نوری مالکی نے اپنی جماعت کے ارکان پارلیمنٹ کی میٹنگ کے دوران بتایا کہ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی میں شامل جماعتیں دیگر پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کے بعد نئی حکومت بنانے پر متفق ہو گئی ہیں۔ انہوں نے تمام پارلیمانی دھڑوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے سیاسی اور سیکیورٹی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی طرح کی کشیدگی اور تناؤ سے دور رہیں۔ نوری مالکی نے بعض سیاسی جماعتوں کے دفاتر اور سفارتی اداروں پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات ملک میں عدم استحکام کا سبب بنیں گے۔ عراق کے حکومت قانون الائنس کے سربراہ کا کہنا تھا کہ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی میں شامل جماعتیں مشترکہ قومی اور ملی اہداف کے اصول اور متفقہ حکومت کے قیام کے لیے پوری طرح متحد ہیں۔ ادھر عراقی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں رکھنے والے دھڑے کے سربراہ مقتدیٰ صدر حکومت سازی کے لیے نوری مالکی سمیت دیگر پارلیمانی دھڑوں کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مقتدیٰ صدر نے کہا کہ وہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے ساتھ اتحاد کے بجائے کرد اور اہل سنت جماعتوں کے ساتھ اتحاد کو ترجیح دیں گے۔ مبصرین کے مطابق اگر مقتدیٰ صدر ایسا کرتے ہیں تو کوآرڈینیشن کمیٹی میں شامل جماعتوں کو اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنا پڑے گا۔ دوسری جانب عراق کے صدر نے بغداد میں ہونے والے حالیہ دھماکوں کو دہشت گردانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے امن اور شہریوں کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ صدر برہم سالے نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ موجودہ حساس حالات میں ہونے والے ان دھماکوں کے ذریعے ہماری اندرونی سلامتی اور استحکام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ایسے موقع پر جب ملک ایک طاقتور عوامی حکومت کے قیام کے مرحلے سے گزر رہا ہے، یہ دھماکے ہماری سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ عراق کے صدر نے مزید لکھا کہ حکومت اور اعلی عہدیدار نیک افراد کے تعاون سے دہشت گردی خلاف جنگ اور اس کی جڑیں خشک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ واضح رہے عراقی ذرائع نے اتوار اور پیر کے درمیانی شب دارالحکومت بغداد میں دو دھماکوں کی خبریں دی تھیں جن میں متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ شمالی کوریا نے پیر کو کم فاصلے تک مار کرنے والے دو بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ میزائل شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ کے ایئرپورٹ کے مشرقی علاقے سے فائر کیے گئے۔ جاپان نے بھی شمالی کوریا کی جانب سے میزائل تجربے کو رپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کے فائر کیے گئے دو میزائل مشرقی ساحل کے قریب گرے۔ شمالی کوریا کا رواں ماہ میں یہ چوتھا میزائل تجربہ ہے۔ جاپان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائلوں کے تجربات بین الاقوامی برادری کے لیے سنگین مسئلہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ خیال رہے شمالی کوریا 5, 11 اور 14 جنوری کو بھی میزائل تجربات کر چکا ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔ بدل جائے مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے، سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے.
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم. پروگرام اسلام ٹائم کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچائیں گی. سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین, سلسلے وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری. آپ جانتے ہیں کہ پروگراموں کے سلسلے میں ہم اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے خیالات اور ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پچھلے پروگراموں میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور یہ جانا تھا کہ اسلامی عقائد و نظریات کا سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ ہے, اور توحید باری تعالیٰ دراصل خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مجموعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں, اس کے وجود کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق خداوند تعالیٰ ہے, وہ ایک ہے اور صرف ایک ہے, اور اس کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں اور ان میں جدائی نہیں آ سکتی. اس کے بعد ہم نے توحید پرستی کے حوالے سے مادہ پرستوں کے سوالات کا بھی جائزہ لیا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ توحید پرستوں کے حوالے سے مادہ پرستوں کے جو سوالات ہیں اس کا دین اسلام کس طرح سے جواب دیتا ہے. ہمارے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے اور دین اسلام کی روح سے اس کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اور اس کو فائل مختار بنا دیا ہے, یا یہ کائنات پوری طرح سے اپنے بل بوتے پر چل رہی ہے یا نہیں, یا یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا, اس کی دوام, وہ بھی اس ذات والا صفات کی وجود کی مرہون منت ہے جو خالق ہستی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اس بارے میں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی آئیڈیالوجی کا تعارفی مرحلہ جاری ہے. عرض ہوا کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریہ کائنات جسے اصول دین کہا جاتا ہے اس کا پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے. اسلامی تعلیمات کا مرکز اور منبع یہی عقیدہ توحید ہے. توحید یعنی اللہ کو, خالق کائنات کو ایک ماننا. اس میں دو باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ کہ کائنات کا کوئی خالق ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے. خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی اس ابتدائی مرحلے میں برہان نظم اور دلیل نظم کے عنوان سے، کہ یعنی کائنات میں موجود نظم سے یہ ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اس نظم کا کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ عجیب و غریب نظم ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ نظم جس طرح ناظم کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اسی طرح یہی نظم اپنے ناظم کی کچھ صفات کو بھی ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ بعض صفات کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ اسی نظم سے ناظم کا علم ثابت ہوتا ہے، ناظم کی قدرت و طاقت ثابت ہوتی ہے، ناظم کا ارادہ و اختیار ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح ناظم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناظم لامحدود ہے۔ ناظم، کائنات کا ناظم یعنی خدا، کسی جگہ پر محدود نہیں، خدا کسی آسمان پر محدود نہیں، بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس ناظم اور اس خدا کے ہر لحظہ محتاج ہیں۔ ہم مخلوقات الہی، خلق ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہم مستقل نہیں ہوئے، ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہوئے، ہم ہر لحظہ، ہر آن اور ہر وقت و سیکنڈ اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی کا آپ ملاحظہ کریں، گاڑی کو، گاڑی میں سینکڑوں کے حساب سے اجزاء ہوتے ہیں، اس میں مختلف نٹس ہیں، پلاسٹک کی بنی ہوئی، لوہے کی بنی ہوئی، مختلف اشیاء ہیں، مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں ہیں، سینکڑوں کے حساب سے۔ انجینئر یا انجینئرز کے گروپ نے ان اجزاء کو خاص شکل دی ہے اور انہیں خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے جس سے یہ گاڑی بنی ہے۔ یا اسی طرح جب ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سریے کی، لوہے کی، اور اسی طرح مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اور معمار یا مستری آ کر اس سیمنٹ اور لوہے اور سریے یا اینٹوں کو یکجا کر کے ہمارے لیے ایک بلڈنگ اور ایک مکان تعمیر کرتا ہے۔ لیکن ان دو مثالوں میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اجزاء، یعنی وہ لوہا اور پلاسٹک وغیرہ پہلے سے موجود تھا، انجینئرز نے فقط انہیں آ کر ایک خاص ترتیب دی۔ اسی طرح مکان میں کہ اجزاء پہلے سے موجود تھے، اینٹیں موجود تھیں، سریا موجود تھا، مستری نے فقط آ کر ان میں ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، ایک خاص نظم پیدا کیا تھا جس سے یہ مکان بنا۔ مستری نے اور ان انجینئرز نے ان اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، وہ پہلے سے دنیا میں موجود تھیں وہ اشیاء۔ مستری نے یا انجینئرز نے فقط ان موجود اشیاء، پیدا شدہ اشیاء کو منظم کیا، انہیں پیدا نہیں کیا۔ لیکن ایک اور مثال بھی اگر آپ غور کریں، آپ اپنے ذہن میں مثلا کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں، آپ کر سکتے ہیں، انسان اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ آپ سوچیں مثلا دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے، برج خلیفہ کے نام سے، کوئی 800-900 میٹر اس کی لمبائی ہے۔ تو آپ ابھی اسی وقت اپنے ذہن میں وہ بلڈنگ سوچ کر تصور کر سکتے ہیں، اتھا آپ اس بلڈنگ میں چلنے پھرنے والے افراد کو بھی تصور کر سکتے ہیں۔ اب یہ بلڈنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ اس بلڈنگ سے توجہ ہٹائیں، یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نابود ہو جاتی ہے. جب تک آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف رہتی ہے، اس ذہنی بلڈنگ کی طرف جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، جب تک آپ کی توجہ اس ذہنی بلڈنگ پر قائم رہتی ہے، مرکوز رہتی ہے، وہ بلڈنگ موجود رہتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس مثال میں اور اس مکان کی مثال میں فرق یہ ہے کہ مکان کی مثال میں جو مواد تھا، جو میٹر تھا، میٹیریل تھا، مستری نے وہ میٹیریل ایجاد نہیں کیا. اسی لیے مکان بن جانے کے بعد مستری سے بے نیاز ہو جاتی ہے. ابھی مثلا اس بلڈنگ کا، اس مکان کا مستری ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن یہ گھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. بن جانے کے بعد، بننے میں مستری کے محتاج تھی، لیکن بن جانے کے بعد اب اس کو مستری کی ضرورت نہیں رہی. لیکن وہ بلڈنگ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، وہ جس طرح بننے میں ہماری محتاج تھی، تصور ہونے میں ہماری محتاج تھی، وہ برقرار رہنے میں بھی ہماری محتاج ہے. جیسے ہی ہم اپنی توجہ اس ذہنی بلڈنگ سے، اس متصور بلڈنگ سے ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ذہنی بلڈنگ کی شکل بھی ہم نے بنائی تھی ذہن میں، اور اس کا میٹیریل بھی ہمارے ذہن کا پیداوار تھا. اس کا میٹیریل بھی ذہن نے بنایا، اس کی شکل بھی ذہن نے بنائی. اس لیے جب تک ہماری توجہ اس ذہنی بلڈنگ کی طرف رہے، وہ بلڈنگ برقرار رہتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں، وہ بلڈنگ نابود ہو جاتی ہے. بس ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کسی شے کا میٹیریل بھی ہم بنائیں، یعنی وہ ناظم بنائیں، اور وہ نظم بھی ناظم ایجاد کرے، تو اس صورت میں وہ شے پیدا ہونے میں بھی ناظم کی محتاج ہے، اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ناظم کی محتاج ہے. لیکن جہاں پر میٹیریل اس شخص نے نہ بنایا ہو، تو وہ شے اپنا وجود برقرار رکھنے میں اس شخص کی محتاج نہیں ہوتی، جس طرح ہم نے بلڈنگ کی مثال دی. یا گھڑی مثلا دیکھیں، وہ انجینئر جس نے گھڑی بنائی ہے، اب وہ ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن گھڑی کا وجود برقرار ہے. اس لیے کہ گھڑی بنانے والے نے گھڑی کے اجزاء میں فقط تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، اس نے گھڑی کے اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا. یہ اجزاء موجود تھے، اس نے فقط موجود اجزاء میں ایک ترتیب قائم کی، ایک ہم آہنگی قائم کی. اس لیے اب گھڑی بنانے والا اگر مر بھی جائے، تو گھڑی کا وجود برقرار رہتا ہے. مستری اگر مر بھی جائے، تو بلڈنگ اور یہ عمارت مکان برقرار رہتی. اسی طرح مختلف اشیاء، چونکہ ان اشیاء کی بنانے والوں نے فقط ان کو شکل دی ہے، فقط ان کو ایک تناسب اور ہم آہنگی ان میں ایجاد کیے، ان کے مواد کو، میٹیریل کو ایجاد نہیں کیا. لیکن ذہنی بلڈنگ کا مواد بھی ہم نے ایجاد کیا، اور اس مواد کو وہ صورت بھی ہم نے ہی دی. لہذا وہ ذہنی بلڈنگ جس طرح وجود میں آنے کے لیے ہماری محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ہر لحظہ، ہر سیکنڈ ہماری محتاج ہے. بس ان دو مثالوں سے یہ قانون اور یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جہاں کسی شے کا میٹیریل بھی اس ہستی نے بنایا ہو، اور اس کو شکل و صورت بھی اسی ہستی نے دی ہو، تو وہ جس طرح پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کائنات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے، ناظم کائنات نے جو اس کائنات میں نظم ایجاد کیا ہے، اس نے فقط نظم اور تناسب ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کا میٹیریل بھی اسی نے ایجاد کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ناظم نے فقط موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترتیب دی ہو، ایک خاص ہم آہنگین میں ایجاد کی ہو، لیکن ان کا میٹیریل اس نے ایجاد نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور نے ایجاد کیا ہو۔ اس کا میٹیریل بھی اللہ نے خلق کیا ہے، اور اس خلق کر کے اس کو خاص ترتیب بھی اللہ نے دی ہے۔ اس لیے کائنات کی ہر شے ہر لحظہ خدا کی محتاج ہے۔ جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کی محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اللہ کی ہی محتاج ہے۔ پس دلیل نظم سے ہمیں ناظم کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کائنات کا جو ناظم ہے، اس کی بنی ہوئی اشیاء اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج تھیں، اور وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں۔ یعنی ساری کائنات ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی محتاج ہے۔
یا ناظرین، اس کائنات میں پائے جانے والا نظم و ضبط اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو ایک عالم و قادر و صاحب ارادہ نے خلق کیا ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات میں اسے خداوند تعالی یا رب کریم کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور دوام بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔ اب ایک اور سوال جو شاید ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ابھر سکتا ہو، اور چونکہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ایسے ہیں کہ جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، تو کیا اس کائنات کو متعدد خداؤں نے خلق کیا ہے اور وہ مل کر اس کا انتظام و انصرام چلا رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہیں سے، لہذا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر سید احمد قاسمی۔
آج کے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہی نظم یہ بھی ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے۔ کائنات کا ناظم دو، تین، پانچ، دس یا اس سے زیادہ نہیں، فقط اس کا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم ہے، اس یہ جو کائنات جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ باہم ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پر ان کی تاثیر ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ ان کا اس طرح سے منظم ہونا، ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق ہونا، ایک دوسرے پر تاثیر اور تأثر رکھنا، ایک دوسرے سے ریئیکشن رکھنا، اور ان ریئیکشنز کے ذریعے ایک دوسرے کا وجود برقرار رکھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات پر ایک نظم، ایک نظام حاکم ہے۔ دیکھیں، مثلا ہم انسانی وجود کو لے لیں، انسان کے اندر 200 ٹریلین سیلز ہیں، لیکن یہ 200 ٹریلین سیلز 200 ٹریلین مختلف اشیاء نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہوں، بلکہ یہ 200 ٹریلین سیلز ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر سیلز اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے، وہ اس کا کام 200 ٹریلین سیلز پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اسی طرح باقی سیلز کا بھی کام ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹلی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ سارے خلیات، یہ سارے سیلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ان ہر ایک کا فنکشن دوسرے کا وجود برقرار رکھے ہوئے، اسی طرح ان کی باہمی ہم آہنگی سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح آپ زمین میں دیکھیں، آج زمین میں ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. ممکن ہے ڈائریکٹ اثر انداز ہو، ممکن ہے کئی مرحلوں بعد اثر انداز ہو، لیکن بہرحال کافی حد تک سائنس نے بھی یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ساری اشیاء ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہیں. باہر اگر یہ روشنی ہے، روشنی کے فنکشنز اسی طرح ہیں جس طرح آنکھ کام کرتی ہے، یعنی آنکھ اور یہ روشنی آپس میں ٹیونڈ ہیں، ان کو آپس میں منظم اور ہم آہنگ کیا گیا ہے. کان کی جو خصوصیات ہیں انسانی کان کی، باہر آوازوں اور لہروں اور ویوز کی جو خصوصیات ہیں، آپس میں مرتبط اور منظم ہیں، آپس میں ہم آہنگ شدہ ہیں، آپس میں ٹیونڈ ہیں. اسی طرح باقی اشیاء کائنات میں جس نے ایلیمنٹس ہیں، کائنات کوئی 100 یا 120 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہیں، وہ سارے عناصر انسانی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یا دوسرے جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں. ایک طرف سے ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے. اسی لیے انسان کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ درخت اسے پروڈیوس کر رہے ہیں، اور درختوں کو جس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے وہ انسان پروڈیوس کر رہے ہیں. اسی لیے ان دونوں کا وجود برقرار ہے. اگر درخت نہ ہوتے، اگر یہ سرسبز اشیاء نہ ہوتی، تو وہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پیدا نہ ہوتی اور انسان کا وجود بھی برقرار نہ رہتا. دیکھیں یہ ساری اشیاء اسی طرح ایک غذائی چکر میں، ایک وجودی چکر میں سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں. حتیٰ اب سائنس یہ بھی دریافت کر چکی ہے کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہزاروں اور بلکہ اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، مختلف کہکشائیں گیلیکسیز موجود ہیں، یہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں. نیوٹن نے نظریہ پیش کیا کائناتی تجاذب کے نام سے کہ یہ خلا کے اندر، اس لامحدود خلا کے اندر اتنی گیلیکسیز ایک دوسرے کی نسبت کشش رکھتی ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے. تو بہرحال اتنی ساری باتوں سے اور اس سے زیادہ مزید کئی باتیں جو سائنسی کتب میں موجود ہیں، سائنسی دریافتوں کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک نظام حاکم ہے. یعنی اس وقت جب ایک نظام حاکم ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ناظم بھی ایک ہی ہے. ایک ہی ناظم تھا، ایک ہی خدا تھا، ایک ہی خالق ہے جس نے اس ایک نظام کو خلق کیا ہے، جس میں یہ ساری اشیاء جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا تاثیر، ایک دوسرے کی تاثیر ہے، ایک دوسرے سے یہ لوگ اثر لے رہے ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے اور کائنات کا یہ سلسلہ، یہ خوبصورت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. بس جب نظام ایک ہے تو یقیناً ان کا ناظم بھی ایک ہے، ناظم دو نہیں. اگر ناظم دو ہوتے تو یقیناً ہر ناظم اپنا، چونکہ ناظم کا اپنا ارادہ، اختیار، اپنا علم تھا، یقیناً ہر ناظم اپنے ارادے کے مطابق، اپنے علم اور اپنی چاہت کے مطابق نظم پیش کرتا، نظم ایجاد کرتا. اگر ناظم کئی ہوتے تو کائنات میں بھی مختلف نظام ہوتے، ایک نظام نہ ہوتا. لیکن چونکہ ایک نظام موجود ہے تو یہ ایک نظام یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ناظم بھی ایک ہے. مثال دیتے ہیں، دیکھیں اگر ہم تین مختلف آرٹسٹوں کو، جو تین مختلف آرٹسٹ ہوں، جدا جدا ہوں، ایک دوسرے سے مستقل ہوں، ہم تینوں کو مثلاً کہیں کہ ایک فرض کریں مرغی کی دم بنائیں اور دوسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر مرغی کا جسم بنائیں اور تیسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر جو جس کو ان کے بارے میں علم نہ ہو اسے ہم کہیں کہ وہ مرغی کا سر بنائے، یعنی تین مختلف آرٹسٹوں کو تین مختلف جگہوں پر ہم کہیں کہ ایک مرغی کا دم بنائے، اس کی دم بنائے، دوسرا اس کا جسم بنائے اور تیسرا اس کا سر بنائے، اور جب یہ تینوں یہ پینٹنگیں اپنی بنا لیں تو اب جب ہم ان تینوں کو جوڑیں گے تو ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ مثلاً اس نے جس نے دم بنائی ہے اس نے کوئی خاص رنگ استعمال کیے ہیں، کسی خاص سائز کا بنایا ہے جس نے، اور دوسرے آرٹسٹ نے جس نے جسم بنایا ہے مرغی کا اس نے کوئی اور کلر یوز کیے ہیں اور کوئی کسی اور سائز میں بنایا ہے، اور تیسرے نے جس نے مرغی کا سر بنایا ہے اس نے بھی کوئی اور رنگ اور کوئی اور سائز استعمال کیا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تین آرٹسٹ ہوں تو عطا مرغی کے تین بڑے حصے متناسب اور ہم آہنگ نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، ہر ایک کا اپنا علم ہے، ہر ایک کا اپنا اختیار ہے۔ اسی طرح اگر کائنات کے دو ناظم ہوتے یا دو سے زیادہ ناظم ہوتے تو وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف قسم کے نظم ایجاد کرتے، مختلف قسم کے نظام ایجاد کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات کا یہ نظام برقرار نہ رہتا بلکہ نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ چونکہ ایک ناظم مثلاً چاہتا کہ فرض کریں اس وقت بارش ہو، دوسرا ناظم چونکہ مستقل تھا، صاحب ارادہ و اختیار تھا، وہ چاہتا کہ مثلاً بارش نہ ہو، تو ان دونوں کے ارادے آپس میں ٹکرا جاتے، اور چونکہ دونوں کے پاس طاقت بھی تھی اس لیے وہ شے بنتی نہ، ایک بناتا دوسرا فوراً اسے ختم کر دیتا۔ اسی طرح ہر دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیش آتی، اور دو ناظم یا دو سے زیادہ ناظموں کے موجود ہونے کی صورت میں یہ نظام برقرار ہی نہ رہتا، یا یہ نظام ہر لمحہ بدلتا رہتا، ایک ناظم کچھ چاہتا، دوسرے سیکنڈ میں دوسرا ناظم کوئی کچھ اور چاہتا، تیسرا کچھ اور چاہتا، اور یہ نظام ہمیشہ ہر سیکنڈ اسی طرح بدلتا رہتا، اور ایک بے نظمی اور افراتفری ہمیں نظر آتی، حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم کائنات میں نہیں دیکھتے، ہمیں ایک نظام دکھائی دیتا ہے، اسی ایک نظام کی برقراری ہے جس کی وجہ سے سائنس اپنی دریافتیں کر رہی ہے، اور سائنس کے فارمولے تمام جگہوں پر یکساں طور پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ بس نظام ایک ہے، جب نظام ایک ہے تو یقیناً اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ ناظم ممکن ہے دو ہوں، دس ہوں، اور وہ دس انجینئرز کی صورت میں آپس میں ایک توافق کریں، آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کر کے وہ ایک کسی ایک سسٹم پر متفق ہو جائیں۔ یہ بات چند انسانوں میں تو ہو سکتی ہے، چند انجینئرز میں تو ہو سکتی ہے، لیکن چند خداؤں میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر خدا مستقل ہوتا ہے۔ وہ خدا جو مستقل نہ ہو، وہ خدا جس کے پاس علم کم ہو، وہ خدا جس کے پاس طاقت کم ہو، وہ خدا جو دوسرے خدا کے توافق کا محتاج ہو، وہ خدا ہی نہیں، چونکہ وہ خود محتاج ہے، چونکہ وہ خود کمزور ہے، ضعیف ہے، جس کو دوسرے خدا کی ایگریمنٹ لازم ہے، جس کو دوسرے خدا کا توافق لازم ہے، جو دوسرے خداؤں کی حامی بھرنے کا محتاج ہے، وہ خود محتاج ہے، ناقص ہے، کمزور ہے، محدود ہے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا وہ ہے جو مستقل ہو، جو لامحدود ہو، جس طرح کہ ہمیں خود نظم دکھائی دے رہا، اسی دلیل نظم سے ثابت ہوا کہ خدا لامحدود ہے، اس لیے خدا دو نہیں ہو سکتے، تاکہ وہ کسی اور ناظم کا محتاج ہو، اس کی حامی بھرنے کا محتاج ہو، اس کی ایگریمنٹ کا محتاج ہو۔ پس کائنات میں موجود ایک نظام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ پس یہاں تک ہمیں دلیل نظم سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا ناظم ایک ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ہاں ناظرین، اس کائنات کا خلق کرنے والا عالم و قادر و صاحب ارادہ ہے، جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے اور حکمت کے ذریعے سے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور اس کائنات کی ایک ایک شے اپنی حدود و قیود میں ہے اور اس سے تجاوز نہیں کرتی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خلق کرنے والا ایک اور صرف ایک ہے، اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے. اگلے پروگرام میں ہم توحید باری تعالیٰ کے کچھ اور گوشوں اور پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي یا علی یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما ناصران یا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.